خطباتل حجت الوداع، خطبات حجت الوداع. ہم سب جانتے ہیں کہ حجت الوداع اس حج کو کہتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا. ایک ہی حج کیا تھا، لیکن چونکہ اس کے کچھ عرصے کے بعد ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اس لیے اس حج کو حجت الوداع کہتے ہیں. تو اس میں آپ نے جو خطبات دیے، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی تقریباً 23 سالہ نبوی زندگی کا وہ نچوڑ تھے. اور صرف اگر ہم ایک حجت الوداع کے الفاظ کو ہی آج اپنی زندگیوں میں ایک چیک لسٹ کے طور پہ لے لیں، تو ہمیں بہت ساری کمی کوتاہیاں جو ہیں اپنی نظر آ سکتی ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کچھ مختلف روایات سے جو خطبات ہم تک پہنچے وہ کیا ہیں. 9 ذی الحجہ کو زوال آفتاب کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ، اس دور میں جانوروں کے بھی نام ہوتے تھے اور اللہ کے نبی کی اونٹنی کا نام قصوہ تھا، اس پر سوار ہو کر وادی ارنا کے آخری حصے تک تشریف لائے جہاں اب مسجد نمرہ ہے. یہاں وادی عرفہ ہونا چاہیے، اس کو ٹھیک کر لے، لیکن یہ وہی جگہ ہے جہاں سے حد ختم ہو جاتی ہے عرفہ کی. اور اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے درج ذیل خطبہ ارشاد فرمایا. اب دیکھیں کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا، وہیں آج حکومت نے مسجد بنا دی، تو یہ بھی ایک اچھی سنت سمجھ لیں، یا اسی جگہ کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے چن لیا اپنا پیغام پہنچانے کے لیے. ان جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فی حدیث حجۃ الوداع قال فخطب الناس وقال. اب یہاں سے آگے جو الفاظ ہیں یہ خطبے کے ہیں. ان دماءکم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا على كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضع ودماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أدأ من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مستردیا فی بنی سعد فقتلته خزیل ورب الجاہلیۃ موضوع واول ربا ادو ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله بمبرح ولكم عليهن ألا يوتين فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم ما لن تدلوا بعده إن استعصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد
اللهم اشهد اللهم اشهد
ثلاث مرات. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حجت الوداع کی حدیث میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں خطبہ ارشاد فرمایا مسلمانوں تمہارے خون اور مال ایک دوسرے کے لیے اسی طرح حرمت والے ہیں جس طرح آج کا یہ دن حرمت والا ہے حرمت والے مہینے میں اور تمہارے اس حرمت والے شہر میں خبردار زمانہ جاہلت کی ہر چیز میرے قدموں کے نیچے رکھ دی گئی یعنی ختم کر دی گئی اور زمانہ جاہلیت کے خون بھی ختم کر دیے گئے ہیں اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون معاف کرتا ہوں یہ ابن ربیعہ بن حارث کا خون ہے جو بنو سعد میں دودھ پیتا تھا اور اسے خزیل نے قتل کر ڈالا زمانہ جاہلیت کے سود بھی ختم کر دیے گئے سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا سود معاف کرتا ہوں جو کہ عباس رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب کا سود ہے وہ سارے کا سارا معاف کر دیا گیا عورتوں کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو کیونکہ تم لوگوں نے انہیں اللہ کی ضمانت پر حاصل کیا ہے اور ان کا ستر تمہارے لیے اللہ کے حکم سے جائز ہوا ہے اور سنو مردوں کا حق اپنی عورتوں پر یہ ہے کہ وہ عورتیں تمہارے بستروں پر یعنی تمہارے گھروں میں کسی ایسے آدمی کو نہ آنے دیں جسے تم نہ پسند کرتے ہو اگر عورتیں ایسا کریں تو انہیں ایسا مارو جس سے انہیں سخت چوٹ نہ لگے اور ہاں عورتوں کا حق مردوں پر یہ ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق انہیں روٹی کپڑا مہیا کریں خبردار میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر اسے مضبوطی سے تھامو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے اور وہ ہے اللہ کی کتاب قیامت کے دن تم سے اسی کے بارے میں سوال کیا جائے گا تم لوگ کیا جواب دو گے یہاں سے آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی کو کتنا سخت اندیشہ تھا کہ کہیں میں قیامت کے دن اس حال میں نہ پیش کیا جاؤں کہ یہ لوگ میرے اوپر یہ دعویٰ کر دیں کہ انہوں نے ہمیں پیغام پورا نہیں پہنچایا صحابہ کرام نے عرض کیا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا حق کے رسالت ادا کیا اور اپنی امت کی خیر خواہی کی پھر آپ نے اپنی انگشت شہادت آسمان کی طرف اٹھائی اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے تین مرتبہ ارشاد فرمایا اے اللہ گواہ رہنا اے اللہ گواہ رہنا اسے مسلم نے روایت کیا آپ دیکھیے کہ اگر ہمیں بھی اتنا ہی احساس ہو جائے نا شہادت حق کی گواہیوں کے قائم ہونے کا تو ہم باقی ساری چیزوں کو ایک طرف کر کے سب سے زیادہ اس کام کے لیے فوکس ہو پرائیورٹی لسٹ پہ اس چیز کو ہم لا سکتے ہیں پھر میں جب عربی الفاظ پڑھ رہی تھی تو مجھے اتنا پیار آ رہا تھا اور مجھے خود پہ بھی پیار آ رہا تھا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے الفاظ بول رہی ہوں یقین کریں عربی کا اتنا حسن ہے اس میں کوئی انچی بچی نہیں آج کسی بھی درس یا تقریر کو ذہن میں لائیے بہت لمبی باتیں راگ لگانے کبھی اس میں کیا کچھ ہوگا بالکل نپے تلے لفظ ہیں اگر آپ اپنے پیج پہ دیکھیں تو آدھے سے کم پیج پہ یہ پورا خطبہ آ گیا اور اس میں لوگوں کو دنیا کے جو ان کو درپیش مسائل ہیں ان میں سے بیشتر کا حل بھی بتا دیا گیا تو اللہ کے نبی کو جو اللہ تعالیٰ نے خوبی دی تھی کہ آپ جوامع القلم تھے یہ خطبہ اس کی بہترین دلیل ہے اور بہترین سپیچ ہوتی وہی ہے کہ من دل وقل ہو دلیل والی لیکن مختصر ہو تو اللہ سے دعا ہے کہ ہم ان سارے احکامات پہ عمل کرنے والے بنیں درجہ ذیل خطبہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں ارشاد فرمایا اب دو کیوں ہیں فرق کیوں ہے ہو سکتا ہے کہ آپ اتنے بڑے مجمع میں تھے ایک جگہ کھڑے ہو کر آپ نے ایک دیا پھر تھوڑی دور جا کے تھوڑا دوسرا دیا دوسرا ایک فرق یہ ہوتا ہے کہ ایک راوی سے ایک چیز ملتی ہے دوسری دوسرے سے جیسے جابر بن عبداللہ تھے وہ تو یہ اگلی روایت جو یہ عبداللہ بن مسعود سے ہمیں دکھے گی تیسری روایت اب سلمان بن عمر سے دیکھیں گے تو کیا پھر ان سب نے غلط سنا نہیں اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہیں نا تو آپ سب اپنے تفسیر کے نوٹس کھول کے بیٹھ جائیں جو کل بالفرض ہم نے کی تھی سب کے فرق ہوں گے کئی دفعہ تو دو مختلف اسٹوڈینٹس کے نوٹس پڑھ کے یقین ہی نہیں آتا کہ یہ ایک ہی کلاس کے یا ایک ہی لیکچر سنا ہوا ہے ہم لوگ کبھی کبھی لوگوں کو لیکچرز دیتے ہیں کہ آپ اس لیکچر کو سن کے نوٹس لیں تاکہ اس کو کسی ریٹن فارم میں لایا جائے تو یقین کریں بالکل فرق ہوتا ہے انداز. ایک نوٹ سن کے لکھنا ایک بندے کا اور دوسرے کا بعض وقت زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. تو اس وقت کوئی ریکارڈرز نہیں تھے, لوگ سن کے جو باتیں سنتے وہی آگے ایکسپلین کرتے, تو لہٰذا تھوڑا بہت الفاظ کا فرق آ جاتا ہے اس میں. دوسرے خطبے میں بھی اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو على ناقته المهدرمة بعرفات, یعنی یہ خزرہ سے اثر ملا بی مخدر مت. اب آپ اس کو الگ سے پڑھنا چاہیں تو آپ اس کو الگ سے توڑ کے دیکھ سکتے ہیں. ناقہ تو اونٹنی ہے نا, تو ناقتی ہل پڑھیے پھر, مخدر متی بی عرفات. فقال اتدرون ای یوم ہذا وأي شهر هذا وأي بلد هذا قالوا هذا بلد حرام وشهر حرام ويوم حرام قال ألا إن أموالكم ودماءكم الا, یہ لا نہیں ہے, الا و ان اموالکم و دماءکم علیکم حرام کحرمتی شہرکم حاذا فی بلدکم حاذا فی یومکم حاذا الا و انی فرطکم علی الحوض واکاثر بکم بکم الامم فلا تصودوا وجہی الا وانی مستنقذ اناسا ومستنقذ منی اناس فأقول يا ربي أصيحابي فقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں اپنی کان کٹی اونٹنی پر سوار تھے اور ارشاد فرمایا, لوگوں کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون سا دن ہے؟ دیکھیں یہ انداز کتنا پیارا ہے, کیا آپ کو نہیں پتا تھا؟ پتا تھا لیکن شور دلانے لگا, جیسے کہ آپ سے کہ آپ کو یقین آ رہا ہے آپ کہاں, آپ اس وقت کیا کر رہی ہیں, آپ کو پتا آپ کیا کہہ رہی ہیں, یعنی یہ انداز ہوتا ہے اگلے کو چونکانے والا. تو بالکل آپ لوگوں کو کانشیس کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, اور سوال اٹھا کے جب بات کی جاتی ہے تو اس کا ایفیکٹ بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے. یہ کون سا دن ہے, یہ کون سا مہینہ ہے, یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا, یہ حرمت والا شہر ہے, حرمت والا مہینہ اور حرمت والا دن ہے. تب آپ نے ارشاد فرمایا, خبردار تمہارے مال اور تمہارے خون ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح اس مہینے کی حرمت. اس حرمت والے شہر میں اور اس حرمت والے دن میں خبردار میں حوض کوثر پر تمہارا استقبال کروں گا اور دوسری امتوں کے مقابلے میں تمہاری کثرت پر فخر کروں گا, مجھے رسوا نہ کرنا. میں یہ عربی کے لفظ جب پڑھ رہی تھی نا کہ فلا تصودوا وجہی, تو میرا دل کٹ رہا تھا کہ لوگوں میرا منہ نہ کالا کروانا. وا آج اس امت کا حال دیکھے کوئی تو جتنا رو سکے رو لے, اور اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے. آپ دیکھیے کہ حرمت اس شہر کی اس دن کی آج بھی بہت ہے ہمارے دلوں میں. حج آتا ہے تو کوئی بندہ بھی انکار نہیں کر سکتا, لیکن کہاں ہے آج لوگوں کے مال, اور کہاں ہے لوگوں کی جانیں محفوظ, کہاں ہیں عزتیں محفوظ, اور کہاں ہم نے اس دین کو خوبصورت طریقے سے سنبھال کے رکھا. آپ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں نا, تو اگر کوئی اس کی قدر نہ کرے تو آپ کو بڑا دکھ ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں میں نے ایسے اس کو یہ دے دی چیز, اس کو نہیں تھی یہ دینی چاہیے. اللہ کے نبی ہمیں ایک دین دے کر گئے, لیکن لوگوں نے اس دین کا کیا حال کیا, اس کی طرف اب آپ کے اگلے الفاظ سے اشارہ ملتا ہے. فرمایا کہ مجھے رسوا نہ کرنا, اور سنو بعض لوگوں کو میں سفارش کر کے جہنم سے بچاؤں گا, جبکہ بعض دوسرے لوگ مجھ سے چھین لیے جائیں گے، یعنی میں کرنا بھی چاہوں گا تو نہیں کر سکوں گا۔ میں عرض کروں گا، یا رب یہ تو میرے ساتھ ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، اے نبی تو نہیں جانتا تیرے بعد انہوں نے دین میں کون کون سی نئی چیزیں ایجاد کر لی تھیں، یعنی بدعت شروع کر دی۔ ابن ماجہ نے اس پہ روایت کیا۔ آپ کو لگ رہا ہے نا کہ آخری سپیچ میں ہر موضوع پہ بات ہو رہی ہے، اور وہ لوگ جو زیادہ ہی عاشقان رسول اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے دائی دکھتے ہیں، مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ بہت بڑی اس کے اندر تمہید ہے۔ ہم پڑھنے پڑھانے سے زیادہ باقی چیزوں پہ آتے ہیں۔ جب بھی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، عجیب و غریب منظر دکھنے میں پڑتے ہیں۔ لوگ سڑکوں پہ جلوس بنا کے نکالتے ہیں۔ میں نے تو یہ چیز پچھلے 10 سال میں امریکہ میں نہیں دیکھی، اور یہاں دوسرا سال ہو گیا ہمیں یہ دیکھتے ہوئے۔ ہماری ان گلیوں میں سے لوگ اس طرح گزرتے ہیں کہ نہ جانے کیا ہو گیا۔ میں سوچتی ہوں کہ کیا ہم اس طرح سے اللہ کو خوش کر پائیں گے؟ تکلیف کی بات ہے، دکھ کی بات کر رہے ہیں کہ جب بھی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے ایسے لگتا ہے کہ چند فنکشنز کر کے، رسمیں کر کے، کچھ پروگرامز کر کے، اور اس طرح کے جشن منا کے اور نہ جانے ایک جلوس نکال کے ہم بچ جائیں گے۔ کوئی تصور میں بھی آتا ہے کہ ابو بکر صدیق اور اللہ کے نبی اور 150 لوگ مل کے تو وہ سڑکوں پہ نکل رہ گئے تھے مکہ کی؟ وہ چیز تو عقل میں نہیں آتی۔ آج ہم کیسے اس کو دین کے نام پہ کرتے ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے۔ یہاں تک تو روایت اتنی، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی حوض کوثر سے پلانے لگیں گے ان کو، تو فرشتے آ کے چھڑا لیں گے کہ انہوں نے آپ کے بعد آپ کا دین بدل دیا، تو پھر میں کیا کہوں گا؟ فسخقن فسخقن لمن غیر دینی من بعدی، کہ ہانک دو، دور ہانک دو ایسے لوگوں کو جنہوں نے میرے بعد میرا دین بدل دیا۔ ہمارے پکے ہوئے کھانے کو ذرا سا کوئی بدل دے تو ہمیں کتنا غصہ آتا ہے۔ ہم کپڑا سی کے کسی کو دیں اور وہ اس میں کوئی اور موتی ستارے جڑ لے تو ہمیں کتنا غصہ آئے گا؟ بس اللہ کا دین ہی ایک ایسا رہ گیا، اور نبی کی سنتیں اور نبی کے بتائے ہوئے طریقے ہی ایسے رہ گئے کہ جس میں جب تک کچھ نہ کچھ 19-20 کر نہ لیں، لگتا ہے کہ کوئی نیا کام نہیں کیا، کوئی تسلی نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ قربانی کے دن 10 ذی الحج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں جمرات کے درمیان کھڑے ہو کر درجہ ذیل خطبہ ارشاد فرمایا، ان سلیمان ابن امر ابن الاحوسی عن ابیہ رضی اللہ عنہم اجمعین قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی حجۃ الوداع یا ایہا الناس علی ای یوم احرم ثلاث مرات قالوا یوم الحج الاکبر قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا وفي بلدكم هذا ألا لا يجني جان إلا على نفسه ولا يجني والد على ولده ولا مولود على والده ألا إن الشيطان قد أئس قد أئس يا ہے، جیسے یاس کا لفظ نہیں ہوئے، قد عیسا ان یعبد فی بلدکم حازا ابدا۔ ولیکن سیکون لہو طاعتم فی بعد ما ما تحتقرون من اعمالکم فیردا بها الا وکل دم من دماء الجاہلیۃ موضوع موضوع وأول ما أدعو منها دم الحارث بن عبد المطلب كان مستردا في بني ليث فقتلته خزيل ألا وإن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ألا يا أمتاه هل بلغت ثلاث مرات قالوا نعم قال اللهم أشهد ثلاث مرات حضرت سلیمان بن عمر بن احوص اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجت الوداع میں خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا. آپ نے فرمایا اے لوگو کون سا دن سب سے زیادہ حرمت والا ہے؟ آپ نے یہ بات تین بار ارشاد فرمائی. صحابہ کرام نے عرض کیا حج اکبر یعنی قربانی کا دن, یعنی جب لکھ لیں دس الحج کے دن کو حج اکبر کہتے ہیں. پھر آپ نے ارشاد فرمایا تمہارے خون تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہیں, جس طرح اس شہر مکہ میں اس حج کے مہینے میں آج قربانی کے دن تمہارے خون مال عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہیں. خبردار جو قصور کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا. باپ کے قصور کا بیٹے سے اور بیٹے کے قصور کا باپ سے بدلہ نہیں لیا جائے گا. خبردار شیطان اس بات سے تو مایوس ہو چکا ہے کہ اس شہر مکہ میں کبھی اس کی عبادت کی جائے گی, لہذا وہ اسی بات پر راضی ہے کہ شرک کے علاوہ دوسرے اعمال جنہیں تم معمولی سمجھتے ہو ان میں اس کی پیروی کی جائے. سنو زمانے جاہلیت کے تمام خون معاف کیے جاتے ہیں. سب سے پہلے میں اپنے چچا حارث بن عبد المطلب کا خون معاف کرتا ہوں جنہیں حزیل نے اس وقت قتل کر دیا تھا جب وہ بنو لیس میں دودھ پیتے تھے, یعنی بچے تھے ابھی وہ. اور سنو زمانے جاہلیت کے تمام سود معاف کیے جاتے ہیں, البتہ اصل زر کے تم حقدار ہو تاکہ نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ کوئی تم پر ظلم کرے. خبردار ہے میری امت کے لوگوں, کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا نہیں دیا؟ آپ نے تین مرتبہ یہ سوال کیا. صحابہ کرام نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا. آپ نے ارشاد فرمایا اے اللہ گواہ رہنا. یہ الفاظ آپ نے تین بار دہرائے. اس ابن ماجہ نے روایت کیا, یعنی اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا رہے تھے اور یہ وہی چیز ہے کہ جس میں آپ میک شور کر رہے تھے. اس کا یہ نہیں مطلب تھا کہ آپ کو صحابہ کرام کی اس بات پہ یقین نہیں تھا, یہ ایسا ہو نہیں سکتا. اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اس بات کی اہمیت کا احساس دلانا چاہ رہے تھے لوگوں کو. قربانی کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درجہ ذیل خطبہ بھی ارشاد فرمایا. اب یہ کون سا دن ہے؟ اس سے اگلا دن. ایک تو وہ گزر گیا بھی جو حج کا دن تھا جو نو ذی الحج ہوتا ہے, لیکن دس ذی الحج کو آپ نے کیا کیا اس کے بارے میں اب ہمیں پتہ چلے گا. ان ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ قال خطبنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم يوم النحر قال إن الزمان قد استدار كحية يوم خلق السماوات والأرض السنة السنة إثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مدر الذي بين جمادى وشعبان وقال أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس ذا الحجة؟ قلنا بلى قال. أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعرادكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. في شهركم هذا. فستلقون ربهم فيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعدي دلالا يضرب بعضكم رقاب بعضي ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد. فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قربانی کے روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا جس میں ارشاد فرمائے، لوگوں زمانہ پھر پھر آ کر اسی حالت پر آ گیا ہے جس حالت پر اس روز تھا جس روز اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا. ایک سال 12 مہینوں پر مشتمل ہے، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 مسلسل یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور ایک قبیلہ مضر کا رجب جو کہ جماد الثانی اور شعبان کے درمیان پڑتا ہے. اس کے بعد آپ نے پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے، ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. یہاں سے دیکھیے کہ صحابہ کرام کی عاجزی، پتا تھا ان کو لیکن بولتے نہیں تھے، ان کا خیال یہ ہوتا تھا کہ اگر ہم نے بول دیا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی الگ بات بتانے والے تھے اور ہم اس سے محروم رہ جائیں. تب آپ نے سکوت فرمایا، حتیٰ کہ ہم نے سوچا شاید آپ اس مہینے کا نام ذوالحجہ کے علاوہ کوئی دوسرا بتائیں گے، لیکن آپ نے فرمایا کیا ذوالحجہ نہیں؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ نے پھر پوچھا یہ کون سا شہر ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، حتیٰ کہ ہم نے سوچا کہ شاید آپ اس شہر کا نام یعنی مکہ کے علاوہ کچھ اور بتائیں گے، لیکن آپ نے فرمایا کیا یہ شہر مکہ نہیں؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ نے پھر پوچھا یہ کون سا دن ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. آپ خاموش ہو گئے، حتیٰ کہ ہم نے سوچا شاید آپ اس دن کا نام یوم النحر کی بجائے کچھ اور بتائیں. تب آپ نے فرمایا کیا یہ یوم النحر نہیں؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں؟ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، لوگوں تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح اس حرمت والے مہینے میں اور اس حرمت والے شہر میں اور اس حرمت والے دن میں تمہارے خون، تمہارے مال اور عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہیں. یاد رکھو ان قریب تم لوگ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہو اور وہ تم سے تمہارے اعمال کا حساب لے گا. خبردار میری وفات کے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگ جاؤ. لوگوں بتاؤ، کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا یا نہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا ہاں پہنچا دیا. آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا. پھر فرمایا، جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ غیر موجود لوگوں تک دین کا پیغام پہنچائیں. بعض اوقات پہنچائے گئے لوگ سننے والوں کی نسبت بات کو زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. کتنا خوبصورت انداز ہے. اب دیکھیں یہ تھا وہ میسج جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ جو ہے صحابہ سے خالی ہوتا گیا. چند صحابہ کے سوا کوئی بھی مدینہ میں نہیں رہا، ہر ایک چل پڑا دنیا کے اندر پیغام حق دیتے ہوئے، شہادت حق کی گواہیاں دیتے ہوئے. آج کے دور کے لوگ ہوتے تو شاید وہیں بیٹھ کے جالیوں کو چوم رہے ہوتے. یہ وہ دعوت ہے نا. آپ نے کتنی پیاری بات کی کہ کبھی کبھی سننے والوں سے وہ لوگ زیادہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں جو بعد میں سنتے ہیں. جیسے آپ یہاں سن رہے ہیں نا، صبح شام قرآن آپ کے اوپر پڑھا جا رہا ہے، آپ کو بتایا جا رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے کو جو یہاں نہیں اس کو کوئی بات بتائی جائے تو وہ عمل کر لے اور آپ کے عمل میں کمی ہو. تو لہٰذا ہر انسان کے اندر اس چیز کی تڑپ ہونی چاہیے. پھر یہ کچھ وضاحت ہے کہ زمانہ پھرا پھرا کر اسی حالت پر آ گیا جس حالت پر اس روز تھا جس روز اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. اس کا پس منظر یہ ہے کہ قریش مکہ جب حرام مہینوں میں لڑنا چاہتے تو ان کے نام بدل دیتے اور جنگ و جدال کے بعد آنے والے مہینوں کے نام اپنی طرف سے حرام مہینے رکھ لیتے. اس طرح کفار مکہ نے مہینوں کو خلط ملط کر رکھا تھا، لیکن جس سال آپ نے حج ادا فرمایا اس سال اللہ تعالیٰ کے حساب کے مطابق اور قریش مکہ کے حساب سے بھی وہ ذی الحجہ ہی کا مہینہ بنتا تھا. مذکورہ بالا الفاظ میں رسول اللہ نے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا. قبیلہ مضر ایک قبیلے کا نام ہے جو رجب کے مہینے کو بہت اچھا سمجھتا تھا، اس لیے رسول اللہ نے رجب کو اسی قبیلے کی طرف منسوب کیا. 12 ذی الحجہ کو مینا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درجہ ذیل خطبہ ارشاد فرمایا. اب یہ دیکھیں 12 کا دن آ گیا نا، اس کے بھی بعد یام تشریف، تو یہ مختلف دنوں کی کنورزیشنز ہیں جو اللہ کے نبی کی طرف سے ملی. ان ابی نضرت رضی اللہ عنہ من سمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط أيام التشريق فقال يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد الا لا فضل للعربي الا اعجمي ولا لاعجمي الا عربي ولا لاحمر على اسود ولا اسود على احمر الا التقوى ابلغت قالوا بلغ رسول الله ثم قال اي بلد هذا اي يوم هذا قالوا يوم حرام ثم قال اي شهر هذا قال شهر حرام ثم قال اي بلد هذا قال بلد حرام قال فان الله قد حرم بينكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ابلغت قالوا بلغ رسول الله قالوا بلغ رسول الله قال ليبلغ الشاهد الغائب. حضرت ابو نظرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے یام تشریق کے وسط یعنی 12 ذی الحجہ کو رسول اللہ سے حجت الوداع کا خطبہ سنا، اس نے مجھ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں بے شک تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے، سنو کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، نہ ہی کسی سرخ رنگ والے کو سیاہ رنگ والے پر اور نہ کسی سیاہ رنگ والے کو سرخ رنگ والے پر فضیلت حاصل ہے، مگر تقوی کی بنیاد پر. لوگوں کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ آپ نے پہنچا دیا. پھر آپ نے دریافت فرمایا یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یہ حرمت والا دن ہے. پھر آپ نے دریافت فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یہ حرمت والا مہینہ ہے. پھر آپ نے دریافت فرمایا یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یہ حرمت والا شہر یعنی مکہ ہے. پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے خون اور مال ایک دوسرے پر حرام قرار دیے ہیں، جس طرح تمہارے اس شہر اور تمہارے اس مہینے میں تمہارے اس دن کو حرمت والا قرار دیا، کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول نے پیغام پہنچا دیا. تب آپ نے ارشاد فرمایا یہاں موجود لوگوں کو غیر موجود لوگوں تک دین کا پیغام پہنچانا چاہیے. اسے احمد نے روایت کیا. سبحان اللہ، ساری تفریقیں ختم کر دی، مساوات. منا میں مقام خیف پر جہاں آج کل مسجد خیف ہے، رسول اللہ نے درجہ ذیل خطبہ ارشاد فرمایا، ان محمد ابن جبیر ابن معتم رضی اللہ عنہ ان ابیہ قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالخیف من منن، فقال ندر اللہ امراء سمع مقالتی فبلغها فرب حامل فقہ غیر فقیہ ورب حامل فقہ الى من هو افقہ منہ سلاسن لا يغل عليهن قلب مؤمن اخلاص العمل لله والنصيحة لولاة المسلمين ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحیط من ورائهم. حضرت محمد بن جبیر بن معتم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ منا میں مسجد خیف کے مقام پر خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا، اللہ اس شخص کو خوش و خرم رکھے جس نے مجھ سے بات سنی اور دوسروں تک پہنچائی. بعض اوقات فقہ کی باتیں پہنچانے والے خود فقیہ نہیں ہوتے، اور بعض لوگ جو بات سن کر دوسروں تک پہنچاتے ہیں وہ یعنی پہنچائے گئے ان سے یعنی پہنچانے والوں سے زیادہ فقیہ ہوتے ہیں. یعنی ایک بندہ کوئی بات کہیں سنتا ہے، اپنی سمجھ سے آگے جا کے بتاتا ہے، ہو سکتا ہے یہاں کوئی بات اور آپ بس سن کے آگے پہنچا دیں، لیکن جس کو آپ بتائیں وہ اس بات کو آپ سے بھی زیادہ سمجھ سکے. یہ مراد ہے اس سے. تین باتیں ایسی ہیں جن میں مومن کا دل خیانت نہیں کرتا. ہم سب اپنا جائزہ لیتے ہیں. نمبر ایک، خالص اللہ کے لیے عمل کرنا. مسلمان حاکموں کی بھلائی چاہنا. مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ ملے رہنا، کیونکہ جماعت کے ساتھ رہنے والے کو جماعت کے لوگوں کی دعائیں گھیرے رہتی ہیں. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا. سبحان اللہ، یہی ٹاپک سورۃ نور کے آخر میں. ایسے لگتا ہے کہ ایک فل پیکج کامیابی کا دیا جا رہا ہے امت مسلمہ کو حجت الوداع کے موقع پہ. خطبہ حجت الوداع کے بعد دیگر ارشادات درجہ ذیل ہیں. ان ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطب الناس فی حجت الوداع. فقال قد یئس الشیطان بأن یعبد بأرضکم ولکنہ رضا أن یطاع فیما سوا ذلک مما تحاقرون من اعمالکم فاحذروا يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن استعصمتم به فلن تدلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه إن كل مسلم أخو المسلم المسلمون إخوة ولا يحل لامرئ من مال أخيه وإلا ما أعطاه أنت بنفس ولا تسلموا ولا ترجعوا من بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے روز لوگوں کو خطاب کیا اور فرمایا، شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ تمہاری سرزمین پر کبھی اس کی بندگی کی جائے، لہذا وہ اس بات پر راضی ہے کہ شرک کے علاوہ دوسرے اعمال جنہیں تم معمولی سمجھتے ہو ان میں اس کی پیروی کی جائے۔ آپ دیکھیں کہ شیطان کی کمٹمنٹ، کوئی شرک نہیں کرتا تو ہار نہیں مانتا، بلکہ پھر کہتا چلو کچھ تو کرو، کچھ چھوٹے گناہ کر لو۔ ہم ان کو چھوٹے سمجھتے ہیں لیکن صحابہ کرام ان کو بڑے سمجھتے تھے۔ لہذا شیطان سے خبردار رہو، بے شک میں تمہارے درمیان ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں جسے اگر تم مضبوطی سے پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، وہ ہے اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔ سنو، بے شک ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اس طرح سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور کسی آدمی کے لیے اپنے بھائی کے مال سے کوئی چیز لینا جائز نہیں، ہاں اگر وہ آدمی خود اپنی خوشی سے دے۔ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، اور میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو۔ اسے حاکم نے روایت کیا۔ کتنا درد تھا اللہ کے نبی کے دل میں امت کا،